Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ, اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کوالٹیز ہیں ان لوگوں کی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں, مسجدوں کو بناتے ہیں, مسجدوں کو باطنی اعتبار سے آباد کرتے ہیں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں, زکوٰۃ کو عطا کرتے ہیں, اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور آگے اللہ نے گلیڈ ٹائڈنگ دی اور خوش خوشخبری دی, فعسا اولائکا ان یکونو من المہتدین, امید یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آتے ہیں, اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں, اپنے ٹائم کو نکال کر اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کر رہے ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, دعوت کی محنت کر رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل اور علامت ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے. تو ہمارا مسجدوں میں آنا, ہمارا مسجدوں میں بیٹھنا, ہمارا مسجدوں میں تلاوت کرنا, ہمارا نمازوں کے لیے آنا, مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا, اعتکاف کی نیتوں سے مسجدوں میں آ جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے. اسی لیے کہا گیا تم مسجد میں داخل ہو رہے ہو, اعتکاف کی نیت کر لو. Yes, ek etikaf wo bhi hai, jisko nafli etikaf kaha jata hai, jiske liye koi time limit nahi hai. Ek minute, do minute, paanch minute, bees minute, aadha ghante ka etikaf ho sakta hai. Aur etikaf ka tarika ye hai, masjid mein dakhil hue dua pad lo. Nawaitul etikaf lillahi azza wa jalla, ma dumtu qaiman fil masjid. Ya apni zuban mein keh do, Allah jab tak masjid mein rahunga, main etikaf کی نیت کرتا ہو یہ مسجد میں آ گیا جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا تو مسجدوں میں آنے کے لیے ادب یہ بیان کیا گیا کہ تم اعتکاف کی نیت کر لو اور یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی مسجد میں آ گیا جب تک مسجد میں رہے گا جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دی کہ مسجدوں میں پہنچو مسجدوں کو آباد کرو اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا ٹائم کسی باہر میدان میں گزارے کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھے رہے کسی بینچ پر جا کر گپے مارتے رہے کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ سب کو چھوڑ کر اپنے مولا کے در پر چلا آیا اپنے اللہ کے گھر پر آ گیا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مسجد میں آ کر بیٹھ جانا تو جب تک مسجد میں رہے گا تجھے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا تو بڑی مبارک چیز ہے کہ ہم مسجدوں میں آ کر بیٹھے لیکن میرے بھائیو جب ایک انسان مسجد میں آتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے گھر پر آتا ہے اور اپنے وقت کو مسجد کے لیے قربان کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ شیطان اسے کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے رمضان کا مہینہ ہے سرکش شیاطین کو تو اللہ نے قید کر لیا پریزن میں ڈال دیا لیکن جونیئر شیاطین تو گھومتے رہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں وہ تو آل دا ٹائم گھومتے رہتے ہیں تو شیطان اس موقع کی تاڑ میں رہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ سب کو چھوڑ کر رب کے دروازے پر آ گیا ہے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہے یہ مسجد میں رہے گا یہ ثواب کماتا جائے گا نیکیاں حاصل کرتا جائے گا شیطان اس کوشش میں رہتا ہے اس مسجد میں آنے والے کو میں کیسے گمراہ کروں اور گمراہ کرنے کا اس کے پاس ٹریپ یہ ہے اس کے پاس گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے کو مسجد میں بیٹھنے والے کو وہ دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے یہ آیا تھا بڑی نیک نیتی کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھا مسجد میں اللہ کے گھر پر مہمان بن کر آیا لیکن شیطان نے رائٹ موقع کو دیکھا اسے ٹریپ میں ڈال دیا اور اسے کونے میں بیٹھا دیا ایک کو بھیجا دوسرے کو بھیجا تین چار کی جماعت بن گئی اب دنیاوی باتیں شروع ہو گئی ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو باتیں ہم عام متن بھی نہیں کرتے ان باتوں کو مسجدوں میں کرنا شروع کر دیا اب وہ باتیں جو بازار میں ہو سکتے تھے وہ باتیں جو چوراہوں پر ہو سکتے تھے وہ باتیں جو مال اور شاپنگ سینٹرز میں ہو سکتے تھے آج ایمان والے کو شیطان نے ایسے ٹرپ میں ڈال دیا کہ وہی دنیاوی باتیں وہ مسجد میں کرنے بیٹھ گیا اور مسجد میں دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچے میں کیسے پھنس گیا کس طرح میں ٹریپ میں آ گیا میں گھر سے تو نکلا تھا نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور میں کون سے ٹریپ میں پھنس گیا کہ میں یہاں پر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گیا اور یہ جو ہماری مسجدوں میں مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے ہم بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے تھے. حدیث کی کتابیں اٹھائیے, حدیث ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے, ٹولیاں بنا کر بیٹھیں گے, جماعتیں بنا کر بیٹھیں گے اور دنیاوی باتیں کرنے لگیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اے میرے امتیوں, جب تم ان کے پاس سے گزرو ان کے پاس مت بیٹھنا. حضور تاکید فرما رہے, حدیث کی کتاب میں ہے, ان کے پاس مت بیٹھنا. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ باقاعدہ حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے ساتھ مت بیٹھنا. ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے ہم اندازہ لگائے, یہ دنیاوی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کرنا کتنی ڈینجرس, کتنی پوائزنس اور کتنی خطرناک چیز ہے. اور پھر ہم تو انسان ہیں نا, ہم باتوں میں صرف دنیا کی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ چلو ادھر کی نیوز سنا دی, ادھر کی خبر سنا دی. یہ انسان کا مزاج ہے کہ ہم جب باتیں کرنے بیٹھتے ہیں, ہماری بات جب آگے بڑھتی ہے تو ہم پھر جھوٹ بولنے پر آ جاتے ہیں, بہتان لگانے پر آ جاتے ہیں, گندی باتیں نکالنے پر آ جاتے ہیں, بلکہ اللہ معاف کرے ہماری زبان سے بیک بائٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور بیک بائٹنگ کا گناہ تو اتنا خطرناک گناہ ہے, اتنا خطرناک گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, کہ بیک بائٹنگ تو ایڈلٹری سے بھی خطرناک ہے. غیبت کرنا یہ تو زناکاری سے بھی خطرناک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا زناکاری سے خطرناک ہے. ہم اندازہ لگائے, متن اور مسجد کے باہر بیٹھ کر کوئی غیبت کرے, ہمارے نبی نے فرمایا یہ ایڈلٹری سے زیادہ سخت گناہ ہے. اندازہ لگاؤ وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا کہ ایسا گناہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کریں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے, اللہ معاف کرے کہ فلاں مسلمان تو مسجد میں زنا کرنے کی باتیں کرتا ہے, نعوذ باللہ, ہمارا خون کھول جائے گا. ایمان والا زنا کرے یہ بری چیز ہے, ایمان والا بدکاری میں مبتلا ہو یہ بری چیز ہے. اب اگر وہ ایمان والا اللہ کے گھر میں آ کر خدا کے دربار میں ایسا کام کرے, ہمارا خون کھول جائے گا. امپوسیبل ہے, کوئی ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ زنا تو چھوٹا گناہ ہے, یہ بیک بائٹنگ کرنا تو اس سے بھی خطر گناہ ہے. تو یہ اگر ہماری مسجدوں میں ہونے لگے, اور انسان کا مزاج ہے وہ باتوں میں کئی باتیں کر بیٹھتا ہے, اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ مسجدوں میں جماعتیں بنا کر بیٹھنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ میری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ہاں, اس سے یہ بھی منع نہیں کیا گیا کہ تم مسجد میں بالکل کوئی بات نہ کرو. مسجد میں آئے ہو, دین کی بات کرو, کوئی دعوت کی بات کرو, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے وہ کر لو, اور چلو کوئی دنیا کی بات کرنی اور ضروری بات ہے تو کسی کونے میں جا کر جو بات کسی کو کہنی ہے وہ ضروری بات تو کہہ دے, لیکن باقاعدہ اس طریقے سے ٹائم پاس کرنا اور مسجدوں میں آ کر بیٹھنا اور یہاں پر آ کر گپے مارنا, یہ ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں, میں صرف کسی ایک خاص جگہ کی یا خاص مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں, پورے یوکے کی مختلف مسجدوں میں بیانوں کے لیے میرے سفر ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک جگہ کی بات نہیں, یوکے کی بات نہیں. ہمارے نبی نے جب فرما دیا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قیامت کے پہلے ایسا ہونے والا ہے, لوگ مسجدوں میں بیٹھیں گے, اس طرح جماعتیں بنائیں گے, دنیاوی باتیں کریں گے, تو یہ ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, نبی کا فرمان ہے. اس کا مطلب پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے مسجد نبی میں بھی دیکھا حرم شریف میں بھی دیکھا کعبۃ اللہ کے سامنے بھی دیکھا یہ اتنا خطرناک مرض ہے جو آج ہم ایمان والوں میں ایسا گھس گیا ہے کہ مسجد نبی میں بھی گپے مار رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہاں پر بھی دنیاوی مجلسیں ہو رہی ہے یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے اور یہ آج کے زمانے سے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے امیر المؤمنین ہے ایک تابعی آگے بیٹھے ہوئے ان کا نام ہے حضرت صائب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے مسجد نبوی میں آگے کی صف میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے کنکری ماری کسی نے مجھے پیبل پھینک کر مارا حضرت صائب فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑا تو دیکھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکری مجھے ماری تھی اور اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا میں ان کے پاس گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ کر کے بتلایا کہ دیکھو وہ دو آدمی مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے رہ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ حضرت صائب فرماتے گیا دونوں کو پکڑا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں لے کر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے ہو گئے اور فرمایا شرم نہیں آتی ہے تم دونوں کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو اور اتنے زور زور سے دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہو اور پھر پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو ان دونوں نے کہا ہم دونوں طائف سے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طائف سے مدینہ آئے ہو مطلب مدینے میں مہمان بن کر آئے ہو تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان ہو اس بنا پر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں ورنہ خدا کی قسم اگر مدینے کا کوئی آدمی ہوتا تو آج میں اسے کوڑے مار کر سزا دیتا میں اسے لشز مارتا اور سزا دیتا کہ کیا اللہ کا گھر دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ہے یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میرے بھائیوں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں یہ معاملہ ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تو ہوتا رہے گا ہمیں اپنی فکر کرنی ہے ہر انڈیویجول اپنی فکر کرے کہ میں ایسے غلط کام میں مبتلا نہ ہو جاؤ میں ایسی لغویات میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر وہ دنیا کی باتوں میں لگ جاتا ہے تو جس طریقے سے آگ اور فائر لکڑی کو جلا دیتی ہے اللہ اس کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ مسجد میں تو آیا تھا نیکیاں کمانے اچھائیاں لینے اور اگر وہی نیکیاں اس کی جل جائے اور اسی کو آگ لگ جائے تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں آ رہے ہو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اور مبارکبادی کا مستحق ہے ہمارا ہر وہ نوجوان ہر وہ مسلی جو مسجد میں آتا ہے کہ دنیا لغویات میں پڑی ہوئی ہے دنیا مارکیٹوں میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ نے اسے تو فیک دی ہے اس کے قدم مسجد میں آئے مبارک ہو کنگریجولیشن کہ اس زمانے میں تجھے مسجد کا شوق ہے تو مسجد میں آیا ہے مسجد میں بیٹھا ہے سارے لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو ابھی بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو مبارک بادی کا مستحق ہے لیکن جب خدا کے دربار پر آیا ہے تو کیوں ایسے کام کرے کہ تیری نیکیوں کو بھی جلا دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اوتھینٹک روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے جو اسے سنائی نہیں دیتا لیکن فرشتہ کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ اے اللہ کے دوست اللہ کے واسطے خاموش ہو جا مت ایسی باتیں مسجد میں کر مت دنیاوی خرافات کو مسجد میں ذکر کر اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا روایت کے الفاظ دیکھئے ہمارے نبی فرماتے اسکت یا ولی اللہ اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا لیکن یہ تو اپنے میں مزے میں ہے اپنی دنیا میں انٹرٹینمنٹ میں ہے یہ باتوں میں لگا ہوا ہے جب یہ خاموش نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی فرشتہ اس سے کہتا ہے اسکت یا بغیظ اللہ اے اللہ کا دشمن اب تو خاموش ہو جا اب تک وہ ولی تھا اللہ کا دوست تھا لیکن جب وہ نہیں مانا اپنے اس غلط کام کو کیری آن کرتا رہا اس کا سٹیٹس دیکھئے کیسے گرا کہ فرشتہ کہتا ہے یا بغیظ اللہ اے اللہ کے دشمن اے اللہ کی نظر سے گرے ہوئے اب تو خاموش ہو جا لیکن اگر یہ اب بھی خاموش نہیں ہوتا اب بھی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے اب بھی دنیاوی خرافات میں لگا ہوا ہے اب بھی غیبتوں میں لگا ہوا ہے فرشتہ کہتا ہے تیسری مرتبہ اسکت لعنت اللہ علیکا اب تو خاموش ہو جا تیرے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لئے میرے بھائیو یہ ہمارے لئے غور کرنے کا مقام ہے ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالی جب اتنا اچھا موقع دے رہا ہے ایسی اپورچنٹیز دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں تو کیوں نہ ہمارا وقت نیکیوں میں نکل جائے اچھائیوں میں نکل جائے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ چار قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ چار قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور جب وہ چار گناہ میں لگ جائیں گے اللہ دنیا میں چار ٹائپ کے عذاب بھیجے گا اللہ حفاظت فرمائے چار گناہ چار عذاب گناہ نمبر ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شوہر جب ایک بیٹا بیوی کی بات کو تو سنے لیکن اپنی ماں کی بات کو ٹھکرا دے یس ایسا ہوتا ہے کبھی ماں وائف رائٹ ہے کبھی موم رائٹ ہے کبھی اس کی بات صحیح ہے کبھی اس کی بات صحیح ہے ایمان والا تو وہی ہے کہ نہ تو بیوی کی طرف جھک جائے کہ جو میری بیوی کہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے اور میری ماں ہمیشہ رونگ ہے اور یہ بھی معاملہ نہ ہو کہ ایسا ماں کی طرف جھک کر ماوڑیا بن جائے کہ بس ممی ممی کرے اور بیوی کی بات کو ٹھکرا دے یہ دونوں چیزیں رونگ ہے ایک بیلنس والی لائف یہ ہے کہ ماں کی بات بھی اپنی جگہ پر بیوی کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ بیوی کی بات کو تو مانیں گے چاہے وہ غلط ہو اور ماں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا یہ گناہ نمبر ون دوسرا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ ایک لڑکا اپنے فرینڈ کی بات کو تو گوارا کرے گا لیکن اپنے باپ کی بات کو ٹھکرا دے گا باپ کو لات مارے گا اس کی نصیحت کو نہیں سنے گا اور دوست کی بات میں اور فرینڈ کے انفلوئنس میں آ کر اس کی باتوں کو سنے گا یہ دوسرا گناہ ہے تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا جب میوزک عام ہو جائے گا گانا بجانا عام ہو جائے گا لوگ میوزک میں اور گانوں میں لگ جائیں گے اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی اذا جلبت فی المساجد اذا جل بطل اصوات فی المساجد کہ جب مسجدوں میں شور ہونے لگے گا لوگ باتوں میں لگ جائیں گے مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں میں لوگ مشغول ہو جائیں گے یہ چار قسم کے جب گناہ ہوں گے اللہ چار قسم کے عذاب کو بھیجے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے پہلا عذاب فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ چار قسم کے گناہ دنیا میں عام ہو جائیں گے میں آسمان پر سے پتھر برسانے لگوں گا اللہ حفاظت فرمائے آسمانوں سے پتھر برسیں گے اور لوگوں پر یہ عذاب ہوگا پتھر پر پتھر برسائے جائیں گے اور لوگوں کو کرش کر دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ نافرمانیاں ہوگی اللہ آسمانوں سے بجلی پھینکے گا, بجلی آئے گی جلا کر راکھ کر دے گی اور اس طریقے سے اللہ کا یہ عذاب اترے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا عذاب یہ ہوگا فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ کہ کتنے ایسے ہوں گے کہ زمین کو پھاڑ دیا جائے گا اور اللہ انہیں زمین کے اندر ڈھسا دیں گے, اللہ حفاظت فرمائے. اور چوتھا عذاب فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم دنیا میں سیلاب بھیجیں گے, فلڈز آئیں گے اور فلڈز کے اندر لوگوں کو تباہ کر دیں گے, ڈبو کر رکھ دیں گے. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ چار قسم کے ایسے خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجے میں یہ چار قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلکہ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت میں نے پڑھی, اتنی خطرناک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جانور نکلے گا. اور سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کیسا ہے وہ بھی بیان کیا, بلکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور کا نام حریش ہوگا, جو حدیث کے الفاظ ہے ہارا یاشین, حریش اس کا نام ہوگا اور یہ جانور کی شکل بچھو کی طرح ہوگی, سکورپین کی طرح اس کی شکل ہوگی, لیکن یہ اتنا بڑا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہے سر اس کا آسمان پر ہوگا, دم اس کی زمین پر ہوگی. یہ حریش نام کا جانور نکلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا یہ جانور ہوگا, بچھو کی نسل کا ہوگا اور یہ اعلان کرے گا اللہ کے حکم سے اینا من بارز الرحمن اینا من حارب الرحمن, 70 times یہ اعلان کرے گا اینا من بارز الرحمن, کون ہے وہ جو اللہ سے مقابلہ کرتے تھے, کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی سے کمپٹیشن پر اترے ہوئے تھے, کون ہے وہ جو اللہ کا مقابلہ کرتے تھے, اللہ سے جھگڑا کرتے تھے, من بارز الرحمن من حارب الرحمن. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اس بڑے جانور کے پاس اور اس کو پوچھیں گے کس کی تمہیں تلاش ہے, کس کو تم ڈھونڈ رہے ہو, کون ہے وہ لوگ جن کو تم پکڑنے کے لیے آئے ہو. تو وہ جواب میں کہے گا میں 5 قسم کے لوگوں کو پکڑنے آیا ہو, اللہ نے مجھے بھیجا ہے ان 5 قسم کے لوگوں کو جمع کرنا ہے, انہیں پکڑ کر جہنم میں لے کر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حریص جانور جبرائیل کو کہے گا اینا من ترک الصلاۃ, پہلا گنہگار وہ ہے, کہاں ہے وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے تھے, جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتے تھے, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے, گھر کی ونڈو سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی گاڑیوں میں بیٹھ کر نمازوں کے لیے جا رہے ہیں, پیدل چل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا تھا, یہ پہلا شخص ہوگا. اینا من ترک الصلاۃ, کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا, وہ ایسے لوگوں کو جمع کرے گا اور پکڑے گا. پھر اعلان کرے گا اینا من منع الزکاتا, کہاں ہے وہ لوگ جو زکات دینے سے رکے ہوئے تھے, اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے تھے, مال کی زکات کے نکالنے میں وہاں پر بھی کنجوسی کا معاملہ کرتے تھے. اور اسپیشلی طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے اور وہ گولڈ نصاب کی مقدار کو پہنچا ہے تو اس کی زکات نکالنا فرض ہے, اپنے گولڈ کی زکات کو نکالنے نہ بھولے. آج گولڈ کا بھاؤ بہت اوپر ہو چکا ہے, اس بنا پر زکات کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اسپیشلی طور پر ہمیں گھر میں جو گولڈ ہے اگر ہم زکات دینے کے مستحق ہے تو زکات دینے والا اپنی گولڈ کی اور کیش کی جو چیزیں زکات کی کرائٹیریا میں ہے اس کی وہ زکات نکالے. تیسرا اعلان کیا جائے گا اینا من شرب الخمرہ, کہاں ہے وہ لوگ لوگ جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے, شراب کے عادی تھے, نشہ لیا کرتے تھے, ڈرگز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, یہ نشہ کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے گا. چوتھا اعلان کرے گا, اینا من اکل الربا, کہاں ہے وہ لوگ جو سود کھایا کرتے تھے, انٹرسٹ حاصل کیا کرتے تھے اور انٹرسٹ بیس کام کیا کرتے تھے, ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا. اور پانچواں اعلان کیا جائے گا, اینا من یتحدثو بحدیث الدنیا فی المساجد, پانچواں اعلان ہوگا, کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں دنیا کی باتیں مسجدوں میں جا کر کرتے تھے, مسجدوں میں جن کا وقت دنیا کی باتوں میں, لوگوں کی غیبتوں میں, لوگوں کی برائیوں میں, اس میں نکل جایا کرتا تھا, ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پانچ قسم کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا, یہ جانور ان کو پکڑے گا, ان کو پکڑ کر جمع کر کے سب کو جہنم میں جا کر پھینک دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں باتوں کا خیال کرے, ایک طرف یہ سوچے کہ میں خوش نصیب ہوں, اللہ نے مجھے اپنے دربار پر پہنچایا, مسجد کو آباد کرنے کا موقع دیا, اور دوسری طرف یہ بھی سوچے کہ جب اللہ کے گھر پر اللہ کا مہمان بن کر آیا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے تو اپنی دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو, کچھ وقت کے لیے تو اپنی دنیا کی باتوں سے دور ہو جاؤ, اور اس مسجد کو یا کسی بھی مسجد کو یا دنیا میں کسی بھی اللہ کے گھر کو ہم یہ ذریعہ نہ بنائے کہ وہاں پر جا کر اپنا ٹائم پاس کیا جائے, وہاں دنیاوی باتوں میں ہم مشغول ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ مساجد کے متعلق جو آداب ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ ایک اور ادب یہ ہے کہ مسجد میں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی کھا کر مت آؤ کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور تمہارے بازو میں مسلی بھائی کو تکلیف ہو. ہمارے نبی نے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا کہ انینز کھاؤ گے منہ کے اندر سے بدبو آئے گی اور اس کی بنا پر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی, تمہارے مسلی بھائی کو بھی تکلیف ہوگی. وہ لوگ جو سگریٹ اور بیڑیوں کے عادی ہے ان کے لیے بھی میں کہوں گا, ایسا نہ ہو کہ بس سگریٹ پیتا ہوا آیا, مسجد کے باہر سگریٹ کو پھینکا اور اسی حالت میں وہ مسجد میں آ گیا, منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, بیڑی کی بدبو آ رہی ہے, اس کی بنا پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ قربان جاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق سکھلا ہے, یہاں تک فرمایا کہ لوگوں کسی کے سامنے بپ بھی مت کیا کرو, کہ کسی کے سامنے تم ڈکارے بھی مت لیا کرو, اور اسپیشلی طور پر افطار کھا کر مسجد میں پہنچتا ہے, پورا پیٹ ٹائٹ ہوتا ہے اور تراوی میں کھڑا ہے, اب اگر ڈکارے مارے گا تو بتاؤ بازو والے مسلی کی کیا حالت ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر آ بھی جائے تو کم از کم ہاتھ رکھ لو تاکہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے انسٹرکشنز دیے ہیں. اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی معمول جگہ نہیں ہے, اس کی آداب ہے, اس کی رعایت کی جاتی ہے. ہم کسی بڑے کی آفس میں جاتے ہیں, کسی جگہ پر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, کسی امیگریشن کی آفس میں پہنچتے ہیں, کتنا آداب کا خیال رکھتے ہیں, کہیں آفیسر غصے نہ ہو جائے, کہیں میرے جو مجھے ریجیکٹ نہ کر دے, کہیں میری اپلیکیشن کو ڈال نہ دیا جائے, وہاں ساری کوشش کرتا ہے. اور مولا کے دربار میں آیا ہے, خالق کائنات کے دربار میں آیا, یہاں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے مسجدوں کے آداب کا خیال کرنا ہے. مسجد میں آپ آئے, آپ نے دیکھ لیا کہیں کچرا پڑا ہے, کہیں بال پڑا ہے, اٹھا لیجئے اسے, یہ اللہ کا گھر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماتۃ الاذی عن طریق صدقہ, کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے اٹھاؤ تو صدقے کا ثواب ملتا ہے, گندگی کو مسجد سے اٹھائے گا تو کتنا ثواب ملے گا. اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ کچرا اٹھانے کا کام کرتا ہے, کہیں پر کچرا ڈالتا نہیں ہے.
حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان والا وہ ہے جو گندگی ہٹا دیتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے وہ گندگی نہیں کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر مسجد میں کہیں گندگی کوئی کچرا وغیرہ دیکھ لیا اسے بھی اٹھا لے ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں مسجد کے انٹرنس کا خیال کرو یہاں پر تو گندگی نہیں ہے میں جہاں جوتے رکھتا ہوں وہاں تو کوئی خرابی نہیں ہے میں جس سیڑھی پر چڑھ کر آیا ہوں وہ تو خراب نہیں ہے میں جس راستے سے آ رہا ہوں کہیں مسجد کے ڈور پر تو گندگی پڑی ہوئی نہیں ہے اگر ہم نے وہاں پر گندگی پھیلائے چلتے پھرتے وہاں تھوک دیا چلتے پھرتے اپنی ببلی چبا رہے تھے وہیں پر تھوک کر چلے گئے خیر آپ نے تو تھوک دیا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں میں ببلی چباتا ہوا مسجد میں نہیں جا سکتا آپ کے پیچھے دوسرا مصلی آ رہا تھا اس کے شوز میں وہ ببلی چپک گئی اور وہ ببلی مسجد میں آ گئی ریزن کون بنا وہ جو جس نے تھوکا ہے وہ جس نے گندگی پھیلائی ہے اس بنا پر جہاں مسجد کا خیال کرنا ہے مسجد کی سراؤنڈنگز کا بھی خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ساری گندگیاں مسجد میں آئے اس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بزرگان دین نے ایسی ایسی ایگزامپلس پیش کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب سے ایک مجوسی نے آگ کی پوجا کرنے والے نے قرضہ لیا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن اس کے گھر پر گئے کہ جا کر اس کو یاد دلاؤں وہ تو ریٹرن کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ گھر کی سیڑھیوں پر جب چڑھ رہے تھے تو کوئی گندگی امام صاحب کے شوز میں جوتے میں لگ گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا میرے جوتے میں گندگی لگی ہے تو انسان نیچرلی طور پر جب گندگی دیکھتا ہے تو شوز ہلانے لگتا ہے انہوں نے اپنا شوز ہلانا شروع کیا جب شوز کو ہلایا ہے تو وہ گندگی جو جوتے میں لگی تھی وہ اڑی اور اڑ کر سیدھے جا کر مجوسی کے گھر کی دیوار پر لگ گئی وہ جو بھی نجاست ہوگی وہاں سے گئی اور مجوسی کے گھر کی دیوار پر لگ گئی اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پریشان کہ میری وجہ سے اس کے گھر کی دیوار پر گندگی لگ گئی جان بوجھ کر نہیں ڈالی تھی پیر جھٹک رہے تھے اس کی دیوار پر لگ گئی امام صاحب پریشان ہے یہ گندگی کیسے ہٹاؤ کیونکہ اس زمانے میں مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں اگر وہ گندگی نکالنے جاؤں گا اس کے گھر کی تھوڑی سی مٹی بھی نکل جائے گی اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کی تھوڑی سی مٹی یا مڈ نکل گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اگر میں نہیں نکالتا ہوں تو میری وجہ سے اس کی دیوار گندی ہوئی ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اتنے پریشان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ نہ نکال سکتا ہوں نہ رہنے دے سکتا ہوں فرماتے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ گئے اور جا کر دروازہ نوک کیا اس کی بیٹی باہر آئی بیٹی جانتی تھی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے اس نے آواز دے کر کہا کہ ابا جان امام ابو حنیفہ آئے ہوئے ہیں نعمان چچا آئے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں باپ نے جب سنا تو اس کے ذہن میں یہی آیا مجوسی کے یہ پیسہ لینے آئے میرے پاس ایک تو ہے نہیں یہ پھر قرضہ مانگنے آئے تو وہ بیچارہ جلدی جلدی نیچے اترتے ہوئے آیا اور کہنے لگا امام صاحب معاف کر دو اب تک پیسے جمع نہیں ہوئے ہیں تھوڑی مدت اور دے دو میں کہیں سے بھی انتظام کر دوں گا تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے بھائی وہ ساری باتیں مت کر وہ پیسے کی باتیں بعد میں ہوگی میں تو مجرم من کر تیرے پاس آیا ہو کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی دیوار پر یہ گندگی لگ گئی ہے نکالتا ہوں تو مٹی نکل جاتی ہے نہیں نکالتا ہوں تو دیوار پر گندگی ہے یہ گندگی کیسے نکالو اس کا مجھے سولوشن بتا کیونکہ اگر میں نے تیری دیوار کو گندا کر دیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ جملہ سننا تھا مجوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا امام صاحب میں تو سمجھاتا تم تم پیسے لینے آئے ہو تمہیں میرے گھر کی دیوار کی اس معمولی گندگی کی اتنی فکر ہے ارے امام صاحب تم میرے گھر کی دیوار کی فکر کر رہے ہو میرا تو روح بھی گندا ہے میرا تو جسم بھی گندا ہے آج مجھے یقین ہو گیا تم سچے ہو تمہارا دین سچا ہے یہ گندگی بعد میں دور کریں گے پہلے میری روح کی گندگی دور کر دیجئے اسی وقت وہ مجوسی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے بڑوں کا حال ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے کسی کے گھر پر گندگی لگ جائے یہ انہیں گوارا نہیں تھا ہم اگر اللہ کے گھر میں ان چیزوں کا خیال نہ کرے اللہ کے گھر کے دروازوں کا خیال نہ کرے انٹرنس کا خیال نہ کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کے لیے آج اس میں ایک نہیں ہم سب اس میں مبتلا ہے ہم سب نیت کرے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو حق ہے اللہ کے گھروں کا اس کو کما حق و ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین